نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو آج اور کل جو ہمارا باقاعدہ انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا اس کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہے. انشاءاللہ آج ہم ایک تعارف کے پروگرام کریں گے جس کا آغاز ابھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اس میں ہمیں درکار ہوگا. اس میں ہم انشاءاللہ بنیادی طور پر تین باتیں سمجھیں گے: رمضان المبارک کی فضیلت اور اس میں ہمیں کیا اعمال کوشش کرنی چاہیے سر انجام دینے کی، کہ یوں کہیے کہ رمضان مبارک کو ہمیں کیسے بسر کرنا چاہیے، یہ ہم سمجھیں گے. نمبر دو یہ کہ قرآن کریم جو کہ دراصل تحفہ ہے رمضان المبارک کا، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم اللہ کی کتاب سے قریب آئیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اس سلسلے میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا صحیح قرآن کے حوالے سے، آخر میں انشاءاللہ تفصیل اس بات کو ہم سمجھیں گے. تو آج کی گفتگو انشاءاللہ ابھی اس کا آغاز ہو جائے گا، تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح ہم ایک ساتھ ادا کریں گے آج، جو کہ مختصر ہوگی اور مختصر صورتیں اس میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کل سے ہمارا باقاعدہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا. یہاں مسجد میں 7:45 بجے عشاء کی جماعت ہے، جماعت عشاء کی ہم مسجد میں انشاءاللہ ادا کریں گے، اور عشاء کی جماعت ادا کر کے ہم یہاں آ جائیں گے. سنت چاہیں آپ یہاں ادا کر لیجیے، اور تقریباً 8 بجے کے قریب ہم اپنا ترجمے کا پروگرام شروع کریں گے کل سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کی ترتیب آپ نے شزر حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ 4 رکعت کا پہلے بیان ہوگا، پھر ہم 4 رکعت ادا کریں گے حافظ صاحب کے پیچھے، پھر 4 رکعت کا بیان ہوگا، پھر حافظ صاحب کے پیچھے 4 رکعت تراویح ادا کریں گے، پھر مختصر ایک وقفہ ہوتا ہے چائے کے حوالے سے، پھر 4 رکعت کا بیان، اور پھر 8 رکعت کا بیان آخر میں. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی، آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ 12:15 بجے تک یہ بیان کا سلسلہ مکمل ہو جائے، پھر 15 یا 20 منٹ اس میں آخری 8 رکعت اور ذکر کی ادائیگی کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی استقامت عطا فرمائے. تو آج ہمارا تعارف کا پروگرام اور 20 رکعت مختصر ہم ایک ساتھ انشاءاللہ ادا کریں گے، اور کل سے ہمارا باقاعدہ پروگرام شروع ہوگا 7:45 بجے عشاء مسجد میں انشاءاللہ، اور 8 بجے یہاں پہ ترجمہ قرآن کا پروگرام انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم اور واجب ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو ایمان کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنا. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرما دی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت عطا نہ کی ہوتی. ورنہ ہم سے کتنے لوگ تھے جو انتقال کر گئے، ایک دن قبل، دو دن قبل، کچھ ہفتوں قبل، کچھ مہینوں قبل، اور اس مہینے میں وہ موجود نہیں ہے. سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جس کا فوری فائدہ قرآن بیان کرتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، بلکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا. اب مزید نعمتوں کے حصول کا طریقہ قرآن یہ بتا رہا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، اس پر جو کچھ دیا جا چکا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں
کن کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث مبارکہ میں اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان فرمائی. مثال کے طور پر بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا. یعنی حصول جنت اس ماہ مبارک میں بہت آسان کر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا. مراد ہے کہ جہنم سے بچنا اس ماہ مبارک میں بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں یہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بدی, اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کا عمل کرنے کی کوشش کر. اور ایک پکار آتی ہے کہ اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا اور بدی سے باز آ جا. اب ظاہری بات ہے کہ اس ندا کو سننے کے لیے روحانی کانوں کی ضرورت ہے. تو یوں کہیے کہ دل کے کانوں سے سننا چاہیے. اللہ ہمیں یہ سننے کی بھی توفیق دے اور نیکی میں آگے بڑھنے اور بدی سے بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اس میں نوٹ فرمائیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام فرماتے. ویسے تو ہر روز ہر آن ہر لہجہ آپ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے, لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے, سب سے زیادہ بڑھ کر بھلائی کرنے والے تھے. لیکن جب رمضان میں آپ کی ملاقات جبرائیل کے ساتھ ہوتی تھی علیہ السلام اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے, جیسے ہمارے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ دورہ کرتے ہیں یا ہم تراویح میں سنتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا. آخری سال آپ نے دو مرتبہ یہ دورہ فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو حدیث میں یہ ہے بخاری شریف میں کہ جب آپ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو آپ کی اس بھلائی کی کیفیت میں اور اس ثقافت کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرتے تھے اس ماہ مبارک میں, ثقافت کا رویہ اختیار کرتے تھے اس ماہ مبارک میں. یہ خصوصی اہتمام ہے جس کی کوشش ہمیں بھی کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین عبادت ہمیں عطا فرمائی وہ روزے کی عبادت ہے. رمضان کے روزوں کی فضیلت قرآن کریم میں جو ثبوت اس کا موجود سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں الفاظ ہیں, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو کوئی تم نے اس ماہ مبارک کو پائے اس کے دل میں لازم ہے کہ اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرے. ہر مسلمان پر جو کہ بالغ اور عاقل ہو ان روزوں کی فرضیت ہے, اللہ کی بیماری سفر کے مسائل ہوں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن فرضیت ہے. اور اس قدر اہمیت ہے اس کی کہ جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا, ایک روزہ, وہ تمام زندگی اگر روزہ رکھتا بھی رہے تو اس ایک روزے کی کمپنسیشن اور تلافی ممکن نہیں. یہ ہے فرضیت کا مسئلہ. اس لیکن جو ابھی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, اس روزے کے حوالے سے کہ ہمیں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے. اسی کے قرآن مقصد ہی بیان کیا روزے کا سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ ہدایت کے حصول کے لیے شرط لازم تھی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اگر اللہ کی ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ہدایت بیسک کرائیٹیریا اس طریقے ہے جو تم نے موجود ہونا ضروری. اور اس روزے کا حاصل اور مقصد اور آبجیکٹو یہ ہے کہ تم نے تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کو, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور بچتے بچتے زندگی بسر کرنا, پھونک پھونک کا قدم اٹھانا, یہ تقویٰ کی روش. مجھے یاد رہے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب مجھے اللہ کے حضور میں دینا ہے, مجھے یاد رہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب مجھے اللہ کے حضور میں دینا ہے, اس روش کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ تقویٰ ہے. تو روزے کا مقصد اور آبجیکٹو یہ ہے کہ بندے میں تقویٰ پیدا ہو جائے. چنانچہ آپ دیکھیے اگر توجہ نہ ہو کسی کی تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کتنی سخت مشق سے اور ایک ڈسپلن سے گزارا جاتا ہے. شہری کے اوقات میں دیکھیے شہری ختم ہونے سے پانچ منٹ پہلے ایک آدمی کی آنکھ کھلتی ہے مثال کے طور پر, کتنا کھا لے گا وہ؟ سیٹل ڈاؤن ہونے میں دو چار منٹ لگ جائیں گے, آنکھیں ملے گا, موڈ ہوئے گا, کچھ نکالے گا, پھر اسے گرم کرے گا, کچھ لوگ اس کو کرے گا, دو تین منٹ اسے نکلتے ہیں, ایک سے دو منٹ اس کے پاس کھانے کے لیے, شریر بھوک ہے, شہری کا ختم ہو گیا, ہاتھ چھوڑ دیتا وہ, بلکہ بعض لوگ ذرا زیادہ آگے جاتے تو منہ میں لقمہ بھی نکال کے پھینک دیتے, ایسی بات نہیں ہے, یہ سختی نہیں ہے, لیکن بہرحال اتنی شدت بھی ہو جاتی ہے, بھائی کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ کا حکم نہیں, کس نے منع کیا؟ گن پوائنٹ پہ کسی نے اس کو روکا؟ کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ کا حکم نہیں. سامنے آ گئی چار دوا, مثال کے طور پر پانچ منٹ پہلے دسترخوان سے چکا ہے, ہر شہر موجود, کوئی روکنے والا نہیں, دل بھی چاہ رہا ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, ہاتھ نہیں لگاتا, کیوں؟ جیسے ان کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتے, اگر بچہ بھی ہاتھ بڑھائے تو اس کا بھی ہاتھ روک دیتے ہیں, اس کو روزہ نہیں ہے, نوالے تھے وہ, اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں تربیت کے لیے, ابھی اللہ ہو نہیں ہوئی, یعنی اللہ کا حکم نہیں آیا, یہ کیا ہے؟ اس کھانے پینے میں کچھ نہیں رکھا, اللہ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی حرام چھوڑ دو تو چھوڑ دیا, اللہ نے کہا کہ ابھی حلال ہے تو شروع کر دیا, بسم اللہ پڑھ کے سارے کے ساتھ, یہ مشق, یہ ڈسپلن. اور اگر ایک ارب چالیس کروڑ بیالیس لاکھ مسلمان زمین کا آج اگر بچتے ہیں, چلیے ان کی 50% آبادی بھی اگر روزہ رکھ رہی ہے, تو اتنے کروڑ لوگوں کو مسلسل ایک مہینے اتنے سب ڈسپلن کے ساتھ گزارا جا رہا ہے, تو مثال دنیا میں رشتے اگر غور نہ کرے تو پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی مشق کرائی جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے, روزے میں تو حلال کو چھوڑ دیتا ہے انسان, کھانا پینا فی نفسی حلال ہے, جنسی جذبے کی تکمیل شوہر بیوی کے تعلق کے ذریعے سے حلال ہے, انسان حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ آپ نوٹ فرمائیے گا کہ حلال ہمارے دین میں بہت وسیع ہے. قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. تو گر سکتے اللہ کی نعمتوں کو؟ نہیں گر سکتے. تو حلال کی لسٹ تو بنانا ممکن ہی نہیں. جامع اظہر کے علماء کو بٹھا دیں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اسکالرس کو بٹھا دیں, اور بڑے بڑے دارو علوم اور مدارس کے علماء کو بٹھا کے کہیں کہ ذرا حلال کی لسٹ بنا دیجیے, قیامت تک نہیں بنا سکتے. اسی لیے سورہ لقمان کی آخری آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے طرف اگر قلم بن جائیں, سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں, اور اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دیں, اور سات سمندر اور آ جائیں سیاہی بن کر, تب بھی یہ قلم ختم ہو جائیں گے, یہ سیاہی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں. حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں. اس کی ایک اور مثال ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 23, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بیان کر دیے تھے کہ ان خواتین سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا, محرمات ابدیہ, ماں ہے نکاح نہیں ہو سکتا, بیٹی ہے نکاح نہیں ہو سکتا, وغیرہ وغیرہ. چند رشتے گنوانے کے بعد کہا اس کے علاوہ جس سے چاہو نکاح کر لو, تو جو منع کیا گیا وہ تو لمیٹڈ ہے نا, اور جو جائز ہے وہ انلمیٹڈ ہے. اب اس سے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ روزے میں انسان حلال کو چھوڑ دیتا ہے تو حلال حرام تو بہت کم ہے نا, تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوگا. اس کے لیے یہ مشورہ جا رہی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوا پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اب یہ اعمال ہے رمضان کی جس کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہے, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی حفاظت کے ضمن میں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور غلط کام پر عمل کرنا ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. یہ بھوکا اور پیاسا رہا ہے کہ روزہ نہ رکھا, اور اللہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھوانا چاہتے ہی نہیں, تو مقصد کرانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے. اب تم نے حلال کو چھوڑ دیا, کھانے پینے کو چھوڑ دیا, جنسی جذبے کی جائز تکمیلی کے ذریعے کو ترک کر دیا, یہ جھوٹ بول رہے ہو, غیبت کوئی کر رہا ہے, موسیقی سنی جا رہی ہے, رشوت دی لی جا رہی ہے, سودی کاروبار کیا جا رہا ہے, بد نظری کی جا رہی ہے, اور ایسے نوجوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں, وہ بوڑھے جو کہتے ہیں کہ ہم جوان ہیں, یہ فلم اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, کیوں؟ ٹائم پاس ہو جائے گا, چار کا وقت آ جائے گا, انہیں بھی انڈا لے کے پاس, یہ سب کچھ ہو رہا ہے روزے میں. تو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں. اسے روزہ رکھنا نہیں, روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جب روزہ شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی, بخاری مسلم سنن نسائی میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سحری ضرور کرو, اس میں برکت ہے. یہود کے یہاں کہی گئی تھی وہ رات کو سوئے روزہ شروع اگلے دن جا کے ختم ہوگا شام میں. ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کرو اس میں برکت کیا ایسے نقمے ایک انگور پانی کیوں نہ. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کے ذریعے سے روزے کے لیے قوت حاصل کرو. ہاتھی ہوتا کہ دوش نہ ہو جاؤ ہوا کا دکھانا نہ پڑے لوگوں کو دیکھیں صاحب میں تو بھوکا رہ کے روزہ رکھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں. سحری کے ذریعے سے قوت حاصل کرو روزے کے لیے. اسی طرح جب سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں ایک بات اور اہتمام اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنے کی توفیق دے. یہ سحر کے اوقات بڑے اہم ہیں. رات کا آخری حصہ اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 4 گھنٹے اور سحر کی ختم ہونے تک یعنی کہ صبح صادق تک کا جو وقت ہے جس کو عام طور پر ہم تہجد کی نماز کے وقت کہہ دیتے ہیں یہ جو آخری حصہ ہے رات کا بڑا قیمتی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں ہے وہ مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو آتا کروں, ہے وہ مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں, اور ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو میں دور کروں. غور کیجیے گا اس کو. موبائل فون ہمیشہ اکثر کے پاس ہوتا ہے, کال آتی ہے فون کیا کرتے ہیں رسیو کر لیتے ہیں, اور مس ہو جائے گی تو کیا کریں گے اس کو ان مس کرنے کی کوشش کریں گے کس نے کوئی فون کیا تھا. ای میل روزانہ آتی ہیں, اب تو فائل بعد میں کھلتی ہے ای میل کا باکس میں نہیں کھلتا آفس کے اندر ہے کہ نہیں. یہ ساری کالس ان آنسرڈ نہیں رہتی, ان کا آنسر دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں رب کائنات کی پکار, اس پکار سے ان دنیا والوں کی پکار کو بھی موازنہ ہے. یا تو اہل خیر کے بھی ای میلز پڑھ لیتے ہیں, نوجوان زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. دنیا جہاں کی خرافات کی ای میلز آ رہی ہوتی ہیں سب پڑھتے اس کو. ایک اور رب کائنات کی بھی تو چلیے, ایک تو فرض نماز میں ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے. 5 اوقات میں اللہ پکارتا ہے یا اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے, اللہ اکبر, حی علی الصلاہ, حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم. سوچنا چاہیے کہ اس قول کو ہم قدر و قیمت کی نگاہوں سے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. یہ تو ہمارے ان بھائیوں کو ہمیں سمجھانا ہے انشاءاللہ کہ جو نمازوں کا اہتمام عام دنوں میں نہیں کرتے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن ہمارے ان لوگوں کی طرف کہ بہرحال نماز کا کسی اور عبادات کا سال بھر اہتمام کرتے ہیں, ان کو تو اور آگے بڑھنا چاہیے نا رمضان میں. تو اس شہر کے اوقات میں اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرما کر پکارتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا, کوئی بخشش کا مانگنے والا, کوئی پریشان حال ہے آئے مجھ سے مانگے نہ دوں گا. اتنے چیلنجز ہیں اللہ کا, اس موقع کی چند رکعات ادا کر لیجیے. گو کہ تراویح دراصل وہ تہجد کی نماز ہے جس کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر عشاء کے ساتھ رکھ دیا گیا امت کی آسانی کے لیے. لیکن اس موقع پر آپ کھل جائیں, اللہ میں کافی عطا فرمائے, 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں, دو رکعت صحیح, 4 رکعت صحیح. اس وقت استغفار بڑا اہم ہے. اہل ایمان کی شان ہے سورہ داریات میں وبل اشہاری ہوئی استغفرون, شہر کے اوقات میں دعائیں مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور, اور دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اس کا بھی اہتمام کیجئے, گھر والوں سے بھی کہیں بھائی اٹھ ہی رہے ہو تو دعا تو مانگ سکتا ہے انسان. دعا کے لیے رجوع کی ضرورت بھی نہیں, دعا کے لیے غسل کا مسئلہ بھی نہیں, دعا کے لیے لباس کا مسئلہ بھی نہیں, اور دعا کے لیے قبلہ رخ ہونے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. آداب سے ہے, بہت اچھی بات ہے. میں آسان کرنا چاہ رہا ہوں سر آپ کے سامنے, کوئی اتنے اہتمام سے اگر دل سر تھوڑا پریشان ہے یا وقت نہیں ہے تو بستر بھی بیٹھے بیٹھے اللہ کو پکارنا شروع کر دے, اللہ کو پکار ان شاء اللہ قبول فرمائے گا. اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا ہے. اسی طرح اسی روزے کی ضمن میں روزہ مکمل ہو تو افطار کا وقت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے. یہ بخاری شریف کی حدیث. اور فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی وہ بھلائی اور خیر پر رہے گی. جلدی سے منایا کیا ہے, جیسے ہی وضو کا وقت ہو بس اللہ کا نام لے کے افطار کر لینا چاہیے. اس شک اور شبہ اس کی بنیاد پہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. یہ اہل تشیعوں کا مسئلہ الگ ہے, ان کو چھوڑ دیجیے. جو صحیح احادیث میں تلقین کی گئی افطاری اول وقت میں کر لینی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ افطار کے موقع پر بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطار کے وقت میں اللہ تعالی کی طرف سے جہنم سے آزادی کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو گھر والوں کو بھی کہیے کوئی اہلیہ کسی کی ہو, کسی کی والدہ ہو, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, کہ جو کچھ سجانا ہے وہ سجا لو ذرا جلدی, 3-4-5 منٹ پہلے تک یہ سجاوٹ مسئلہ ختم ہو جائے اس کا, اور اب اللہ کے حضور میں دعا کا اہتمام. اس وقت کی دعا جو قبول ہوتی ہے اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق دے. یہ تو ہوا رمضان میں جو اہم ترین فریضہ روزے کی فرضیت کا وہ ہمیں عطا کیا گیا. دوسری عبادت جو ہمیں دی گئی وہ رمضان کی راتوں کا قیام قرآن کریم کے ساتھ. سوچنے کی بات ہے. 12-12 گھنٹے کی مشقت, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی ذرا کچھ کھایا مغرب کے بعد, ابھی عشاء کی اذان آ گئی, عشاء کی نماز ہو گئی, اب کھڑے ہو جاؤ دوبارہ. تو ساری بات ہے کہ اللہ کے ان فیصلوں میں حکمتیں مصلحتیں, اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ دینا چاہیے کہ سراسر اس میں ہمارا فائدہ ہے. چنانچہ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ روزے اور تراوی کو بالکل اکویٹ کیا ہے دوسرے کے ساتھ. بخاری شریف کی حدیث ہے, مفصل عرض کر رہا ہوں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان میں رکھے صاحب کے ساتھ مراد خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور حفاظت بھی کی اس روزے کی, تو جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان میں احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اور اسی حدیث میں آگے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, برابر ہے نا بالکل. اسی طرح بہتی شدید میں شعب الایمان بہتی, اس میں حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن شفا کریں گے اللہ کے حضور کے بندے کے لیے. روزہ کہے گا اللہ اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے زندہ روکا, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لی. قرآن کہے گا اللہ اس بندے کو رات کو میں نے سونے سے باز رکھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لی, برابر ہے بالکل. روزہ کہے گا دن بھر روکا کھانے پینے سے, قرآن کہے گا رات کو سونے سے روکا, اللہ اس کے حق میں سفارش قبول فرما. الفاظ فریشفان دونوں کی یہ سفارش قبول کر لی جائے, یہ اہمیت ہے کہ دونوں کو اکویٹ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کر کے دکھایا. بخاری شریف کی حدیث ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی عبادت کر رہے تھے, رمضان کی ہی رات تھی, کھڑے ہو گئے, ایک صحابی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آ گئے اور آپ کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گئے برکت کے لیے, تاکہ میں بھی آپ کی امامت میں نماز ادا کروں. آپ نے پہلی وقت چل رہی سورہ البقرہ مکمل کر ڈالی, سورہ آل عمران مکمل کر ڈالی, سورہ النساء مکمل کر ڈالی, سورہ مائدہ شروع کی وہ رکعت توڑ کے چلے گئے, اور ایک ہی رکعت چل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قدر و قیمت جانتے تھے قرآن کی, اور آپ قدر و قیمت سمجھتے تھے رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنے کی اور زندگی بسر کرنے کی. یہ عالم ہے صحابہ کرام اس کو سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. موقع امام مالک میں روایت ہے ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم تراوی ادا کر کے واپس آتے تو گھر والوں سے کہتے تھے ذرا جلدی کرو کہیں سحری کباب ختم نہ ہو جائے. دوسری روایت ہے موقع امام مالک کی, صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ایک رکعت میں کم از کم 100 آیات پڑھ لیا کرتا, البقرہ میں 286 آیات میں اندازہ دلی جاتی. تیسری روایت موقع امام مالک کی, صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام عام طور پر 8 رکعت میں البقرہ پڑھ لیا کرتا, اگر کوئی 12 رکعت میں مکمل کرتا تو ہم سمجھتے تھے کہ اس نے ذرا ہلکی نماز ادا کی. سچویشن دیکھ رہے ہیں, پورا رات کا قیام ان کا اللہ کی اس کتاب کو, اسی کی یہ کوشش ہے. یہ دورہ کا دن قرآن, یہ رات کو 4 رکعت تراویح اس کے ساتھ ترجمہ اور تشریح اسی مقصد کے لیے, اور پھر اس رات کے قیام کا کم از کم اطلاع ایک تہائی رات پر ہوتا ہے. سورہ المزمل کی جدائی اور آخری آیت مستفید آ جاتا ہے تفصیل, کم از کم ایک تہائی. تو اگر ہم اللہ کا نام لے کے 7:45 بجے عشاء ادا کر کے سلسلہ شروع کریں, 12:30-1 بج بھی جائیں, تو ایک تہائی رات ان شاء اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی. اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اسی توفیق عطا فرمائے. حاصل کیا ہے روزے کے متعلق کہا لعلکم تتقون, تقویٰ ہوگا تو ہدایت ملے گی, جوڑیے دونوں کو, روزہ رکھو اور بھوکے اور پیاسے رہو, جسم کو کمزور کرو ڈھیلا کرو تاکہ اس میں جو روح اللہ رب العزت کی جانب سے پھونکی گئی ہے اس کو آزاد ہونے کا, ریلیز ہونے کا, بیدار ہونے کا, ایکٹیو ہونے کا موقع ملے. جب اس روزے کے ساتھ وقت گزارو گے, جسم کمزور اور ڈھیلا پڑے گا, اس روح کو بیدار کرو گے, تو یہ اپنی غذا مانگے, اور اس روح کی غذا اللہ کی وحی اللہ کا کلام. قرآن کہتا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اور اعلیٰ ترین ذکر قرآن کریم ہے, اور یہ دل روح کا مسکن ہے. جن میں روزہ رکھو فرض کر رہا ہوں, بھوکے پیاسے رہو, جسم کو کمزور کرو ڈھیلا کرو, روح کو بیدار کرو, اور رات کو کھڑے ہو جاؤ, اور اس کو اطمینان دینے کے لیے, اس کو اس کی غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ کی وحی کی بارش اس پر برسا, تاکہ روح توانا اور کبھی ہو جائے, اور یہ روحانی وجود حیوانی اور جسمانی وجود پر غالب آئے اور لال لکن تتقون کہا کہ تم متقی بن جاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. یہ مصلحت ہے اس کے پیچھے. تو یہ دو بڑی بڑی عبادات رمضان میں دی گئی, دن کا روزہ جس نے رکھنا نہیں اس کی حفاظت کرنی ہے, اور رات کا قیام قرآن کریم کے ساتھ اس رات کا اثر حصہ بسر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی, اللہ ہمیں توفیق عطا کرنا. پھر اسی رمضان میں ایک حدیث دراصل طویل خطبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی روشنی میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. فرائض کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیہقی شریف شعبہ ایمان البیہقی میں کبھی خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک فرض عبادت ادا کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور 70 کا لفظ سمجھ لیجیے عربی زبان میں کثرت تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے, جیسے اردو ہم کہتے ہیں تمہیں میں نے 1000 مرتبہ سمجھا ہے, مطلب کئی مرتبہ سمجھا ہے, یہ کثرت تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے. دو فرائض کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک نماز کا فریضہ, ہر روز فرض ہے, پورا سال فرض ہے. رمضان میں ہمارے وہ بھائی اور بہن بھی کوشش کر لیتے ہیں جو عام طور پر نماز کا اہتمام نہیں کرتے. گزارش یہ ہے کہ ایک تو اس ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو شعور کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں, اللہ ہمیں توفیق دے, اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جب تو پورے مہینے توفیق دے رہا ہے تو اپنے فضل سے آئندہ بھی مجھے اس کی توفیق عطا کرنا کہ میں پورا سال نماز ادا کرنے والا ہے کرنے والی بن جاؤں. یہ ہے جو شعور کے ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسرا فریضہ جس کی طرف سے سمجھتے دلا رہا ہوں, زکات کی ادائیگی. کیونکہ رمضان میں دینا ضروری نہیں, پورے سال میں آپ اپنا کوئی بھی دن فکس کیجئے, جیسے ہمارا ٹیکس کا ہوتا ہے 30 سپتمبر, ایئر اینڈ آپ اس کو کہہ لیجئے, ٹیکس کے اعتبار سے جون 30 دسمبر, کوئی بھی دن فکس کیجئے, لیکن عام طور پر لوگ رمضان ہی اہتمام کرتے, ثواب زیادہ ملتا ہے. تو توجہ دلائی جا رہی ہے فقط کہ اپنی زکات کی صحیح کیلکولیشن بھی کی جائے, صحیح کیلکولیشن, اور جہاں مسئلہ ہو, اشکال ہو, کوئی پرابلم ہو تو صاحبان علم سے مسئلہ معلوم کر کے صحیح طرح کیلکولیٹ بھی کی جائے اور صحیح لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کی جائے. اس فریضے کی طرف بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے. فرائض کے ساتھ ساتھ نفل کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طویل خطبہ جو کہ رمضان کا ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک نفل عبادت ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر, عام دنوں کے ایک فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے طویل لسٹ ہے نفل نمازوں کی ہمارے سامنے, تو جس کو جب وقت مل جائے, جب توفیق اللہ عطا فرما دے, تھوڑی سی کوشش تو ہمیں کرنی ہے, تو اس کا اہتمام کر لیں, بجائے کہ آپ مارا پڑھنے میں ٹائم ضائع ہو, خانہ خاص ہونے میں ٹائم ضائع ہو, فضولیات میں وقت ضائع ہو, بات چیت کرنے میں فضولیات میں وقت ضائع ہو, بہتر ہے کہ اپنے اوقات کو پروڈکٹیو بنائیں. اس کو ایک ٹریننگ پیریڈ کے طور پر لیجیے اللہ کی طرف سے, ایک موسم بہار ہے نیکیوں کا, نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بھی اور ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے بھی اور آئندہ کے لیے تیار ہونے کے لیے بھی. اس اعتبار سے اس مہینے کو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنائیں. چنانچہ اسی اعتبار سے تہجد کی نماز کا ذکر بھی آیا, صبح پھر اشراق کی نماز بھی ہے, دن کے اوقات میں چاشت کی نماز بھی ہے, شام میں مغرب کے بعد ابادین کی نماز بھی ہے, وضو کے بعد تحیل وضو کے نوافل بھی ہیں, مسجد میں داخل ہوئے وقت ہے اگر تو تحیل مسجد کے نوافل بھی ہیں. میں صرف آپ کے سامنے گنتی گرا رہا ہوں, باقی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس میں آگے سے آگے بڑھ کر استفادہ کرنے کی کوشش کریں. اسی نفلی کام میں ایک اہم ترین شہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصیت نام, ہر 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 پر 10 نیکی عطا کی جاتی ہیں, یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ ایک ایک آیت کے سمجھنے پر 100 رکعت نفل کا ثواب دیا جاتا ہے اللہ کی طرف, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بیہقی شریف کی حدیث ہے کہ قرآن کا نماز میں پڑھنا غیر نماز سے زیادہ افضل ہے, اور قرآن کا غیر نماز میں پڑھنا تسبیح سبحان اللہ کہنا, تحمید الحمدللہ کہنا, تحمید لا الہ الا اللہ کہنا اس سے زیادہ افضل ہے. تو یہ افضل ترین ذکر جو ہے وہ قرآن کریم, اس کی بھی تلاوت خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح مختلف اوقات کی دعائیں ہیں, قرآن کی بھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ہے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی لمبی طویل لسٹ ہمارے سامنے ابھی ہوگا کیا, تو بھائی یہ تو ایک آئیڈیل سیزن ہمارے سامنے ہے. اب ہمیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, کسی کی طبیعت میں کوئی زیادہ مشقت کا پہلو ہے تو وہ زیادہ آگے بڑھے گا, کسی نے اللہ تعالیٰ نے محنت کا مادہ رکھا ہی جانے تو وہ کم کرے گا. لیکن یہ کہ نصب العین کے طور پر ان چیزوں کو سامنے رکھیں, ٹارگیٹ کے طور پر سامنے رکھیں, تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہمارا فرض. تو اس میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآنی دعاؤں کا اہتمام, مسنون دعاؤں کا اہتمام, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتایا. اب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, گھنٹہ ہے آپ کے پاس, کراچی میں تو ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے میں گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے. کیسے ریکارڈر موجود ہے تو ٹھیک ہے, قرآن کریم کی تلاوت سن لیجیے, درس قرآن کی تلاوت کیسے سن لیجیے, بہت اچھی بات. نہیں ہے بس وغیرہ میں جا رہے ہیں تو خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ ذکر الہی کر لیا جائے. اعلیٰ ترین اس میں صرف قرآن ہے, پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے مشہور اذکار ہیں, سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ چیزوں کا اہتمام کیجیے, آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں. اور نوٹ فرمائیں, یہ مشہور دعائیں, یہ قرآنی دعائیں ہر وقت مانگی جا سکتی ہیں, یہ اذکار ہر وقت مانگے جا سکتے ہیں, پڑھے جا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالی سے تعلق کا شارٹیسٹ پاسبل طریقہ ہے, جس میں لباسوں کا مسئلہ نہیں, وقتوں کا مسئلہ نہیں, وضو اور غسل کا مسئلہ نہیں, خاص مقاموں کا مسئلہ نہیں, خاص تعداتوں کا مسئلہ نہیں, اتنی آسانی ہے. اس لیے اس وقت اس طرح توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح ایک اور اہم عبادت جو بعض اعتبارات سے فرض کے درجے میں ہے, علم کا حصول, اور بعض اعتبارات سے نفل کے درجے میں ہے. ضروری علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے, اسی لیے حدیث میں کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو کے عورت, نماز فرض ہے, نماز کے مسائل کا علم ہونا فرض, زکات لاگو ہو گئی اس کے مسائل کا جاننا فرض, حج فرض ہو گیا اس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا, شادی ہو گئی متعلقہ مسائل کا علم ہونا فرض کے درجے میں آ جائے. باقی تفصیل علم ہے دین کا, وہ نسل کے درجے میں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی فضیلت کس بنیاد پر؟ فرشتوں پر, علم کی بنیاد. پہلی وحی دو مرتبہ پڑھنے کا ذکر, ایک مرتبہ قلم کا ذکر, ایک مرتبہ علم الانسان ما لم يعلم, علم کے سکھائے جانے کا ذکر, اتنی عظمت علم. اور ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث میں, کہ علم رکھنے والے یعنی عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالی کی فضیلت کسی ادنا ترین مخلوق پر. کوئی کمپیریزن ہے اللہ کا ادنا ترین مخلوق سے؟ ایسی علم رکھنے والا اور اس کے مقابلے صرف اعمال کرنے والا, ان کا کوئی موازنہ نہیں. علم والے کی فضیلت فقط اعمال کرنے والے پر زیادہ ہے. سب سے بڑا علم کون سا ہے, اعلیٰ ترین علم کون سا ہے؟ جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. اور رحمان علم القرآن, رحمان نے علم سکھایا قرآن کریم کا. حالانکہ جو نالج آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے کس نے عطا کی؟ اللہ نے. لیکن جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی, اپنی رحمانیت کے دفعہ میں عطا فرمایا, وہ قرآن کا علم, جس کے مطابق ایک حدیث ہے بیت شریف میں, بلکہ سوری جامع ترمذی میں, کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی فضیلت, اللہ کے کلام کی فضیلت مخلوق کے کلام پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالی کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر ہے. پھر موازن اس قرآن کے سیکھنے کے لیے دورہ ترجمہ قرآن بھی اس کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ وقت مل جائے تو ترجمہ قرآن پڑھنا بھی, تفسیر قرآن پڑھنا بھی, کیسے سن لینا گرو سے قرآن کی وغیرہ وغیرہ, وہ بھی کسی کا ذریعہ ہے. پھر ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور دیگر کتب, اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جامع ترین ایک عبادت ہے ہمارے لیے. اسی طرح خاص بات کی طرح توجہ دلائی گئی اسی طویل خطبے میں جو رمضان کے متعلق ہے. بحث شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہر المواسات ہے رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے. ہم خود بھوک اور پیاس سے رہتے ہیں تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. جو سال بھر بھوکے رہتے ہیں, جو سال بھر ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی بسر کرتے ہیں, اس پاکستان میں گورنمنٹ کے ذریعے سے تو چھوڑ دیجیے, جھوٹے ہیں وہ تو, تقریباً 50% آبادی کے بلو پاورٹی لیول زندگی بسر کر رہی ہے. اور بلو پاورٹی لیول کا مطلب ہے غربت کی سطح سے نیچے, جس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس پینے کا صاف پانی, کمیونیکیشن کی اس کے پاس سہولتیں نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, صحت کی بنیادی فیسلٹیز نہیں ہے, تعلیم کی بنیادی فیسلٹیز نہیں ہے, وہ غربت کی سطح سے نیچے 50% آبادی ہماری یہاں پہ زندگی بسر کر رہی ہے. اس کے مطابق اس روزے سے جب ہم خود بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں تو دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ, اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ, اس مہینے میں ہوتا ہے پورا سال نہیں ہوتا. کوشش میں کیا کرنی کہ جذبہ جب بیدار ہو جائے تو آگے اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی جائے. آپ کو پتا ہے کہ تمام کیا فورسز ہو آرمی کی یا اسی طریقے سے آرگنائزیشنز ہو, ٹریننگ کورسز فریکوینٹ بیسس پہ چلتے رہتے ہیں, لیکن ٹریننگ کورسز کا جو ڈیوریشن ہے ہمیشہ مختصر ہوتا ہے, اس کی اپلیکیشن کا ٹائم بہت طویل ہوتا ہے. تو میں اینوئل بیسس پہ یہ ٹریننگ کرائی جاتی تاکہ پورے سال یہ جذبات ہمارے برقرار رہے, نمازوں کی ترتیب بھی برقرار رہے, انسانی ہمدردی کے جذبہ بھی فرمان کرتا رہے, برقرار رہے. اس کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث ہے جو کہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. اور آج ہمارے مسلمان بھائی ہوں یا غیر مسلم بھائی ہوں, سب سے بڑی حاجت کیا ہے انسان, اس کو ہدایت کی ضرورت, اس کی بھوک بھی مٹانے کی کوشش کریں گے, بنیادی کام ہے ہمارا, اس کے لباس کی بھی کوشش کریں گے, اس کی بیماری میں اس کی دوائی کا اہتمام کرنے کی بھی کوشش کریں گے, یتیم اور بیوہ کی مدد کی بھی کوشش کرنا لازم ہے. لیکن اعلیٰ ترین خدمت کیا ہے, انسانیت کو اللہ سے جوڑ دینا, انسانیت کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرنا. اور یاد رکھیے اس کا آغاز میری اپنی ذات اور میرے اپنے گھر سے ہونا چاہیے. قرآن کے درس تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. تو یہ جذبات اللہ ہمیں پروان چڑھانے اور پورا سال اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اکثر صرف نکات آخری اشرے کے حوالے سے یہ ساری بحث کیوں کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں, پلاننگ کریں, منصوبہ بندی کریں, اپنے اوقات فری کریں ان سارے سارے کاموں کو کرنے کے لیے. اور آخری اشرے کی فضیلت اس پورے مہینے میں سب سے زیادہ ہے, تو اس کے لیے اور پلاننگ کرنی ہوگی. چنانچہ آخری اشرے کے مطابق ہمیں بخاری شریف کی حدیث ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لے گئے آخری اشرے, اور خصوصیت کے ساتھ عبادت کا نہ صرف یہ کہ خود اہتمام فرماتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آخری اشرے میں جگاتے تھے اور ان کو بھی عبادت کی تلقین فرماتے تھے. ابھی سے ذہن میں پلان کرے اس کا اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اسی آخری اشرے میں ایک عظیم رات ہمیں دی گئی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وشب قدر, وہ لیلۃ القدر جس میں قرآن کا نزول ہوا آسمان دنیا پر. اصل میں نزول دو اعتبارات سے, شب قدر لیلۃ القدر میں ایک ہی مرتبہ لوہ محفوظ سے اس آسمان دنیا پر, اور اس کے بعد تدریجن گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5 برس کم و بیش اس نے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. بہرحال شب قدر میں اس کا نزول ہوا جو کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. سارے گرام عرض کی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ اللہ کے رسول پچھلے لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھی, 600 برس, 700 برس, اور ہم تو بہت کم عمر ہماری سنت کی وجہ سے کم, تو شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی. کیلکولیشن میں ہمیں جانا نہیں چاہیے, صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1000 مہینوں کے کم سے کم جو ہے وہ, یہ کم سے کم ہے, اس سے زیادہ بہتر ہے کسی کو اللہ بہتر جانتا ہے. 1000 مہینوں کے تقریباً 83.5 مہینے بنتے ہیں, یہاں پہ وہ رکنی ہو نہیں پاتی ہماری. تو یہ اللہ کی خاص عنایات. اب اس شب قدر میں ہمیں کوشش اور کرنی ہے بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری اشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے, اور نمبرز اور نائٹس 21, 23, 25, 27, 29, وہ کہ ایک دو روایات کی روشنی میں غالب امکان محسوس ہوتا ہے, ورڈکٹ نہیں ہے, غالب امکان محسوس ہوتا ہے کہ وہ 27 شب ہے. لیکن بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی کہ انسان اس پہ اکتفا کرے, 5 راتوں میں کوشش کرنی چاہیے, بلکہ اس سے آگے بڑھے تو پورے اشرے میں کوشش کرنی چاہیے. ان تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا اس ضروری, جاگنا نہیں. یہ لفظ بڑا بڑا استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, نوجوانوں نے بائک اٹھائی, میکڈونلڈس چلے گئے, 2000 روپے اڑائے, 2-4 برگر کھائے, 3 گھنٹے گزار کر آتے, سب کیا ہو جاگ رہے تھے ہم, جاگ اس سے بہتر گھر سو جاتے میرے بھائی, مسلم دعا پڑھ کے سو جاتے, ثواب مل جاتا. عبادت کرنی یہ ہے سچ. اسی میں آسانی کے لیے یا اس میں آسانی کے لیے ایک اور اہم عبادت دی گئی جو رمضان کے آخری اشرے میں, وہ ہے اعتکاف کی سنت. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ باقاعدگی سے اس کا اہتمام فرماتے ہیں. ایک سال رہ گیا تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کرنا ہے, اور آپ کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی اس کا اہتمام کرنا. اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ ابن ماجہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اعتکاف کرنے والا کیونکہ مسجد میں مقید ہو جاتا ہے تو اس کو باہر ہونے والی نیکیاں جو کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اور لوجیکل سی بات ہے, مثال کے طور پر شخص اعتکاف میں ہے, اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا, نہیں جا سکتا نا وہ عیادت کے لیے, گھر میں ہوتا تو جاتا کہ نہیں, پاسبلٹی ہے نا. تو اگر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو باہر ہونے والی نیکیوں کا بھی ثواب اس کو دیا جائے. تو جن لوگوں کے لیے سہولت ہو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایک اور اہم کام جس پورے مہینے میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے وہ ہے سچی توبہ کا اہتمام کرنا. توبہ کیا ہے؟ بندہ لوٹ آئے, یہ توبہ ہے. بڑے پیارے الفاظ سورہ طہٰ آیت نمبر 82 میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں, لمن تابا جو لوٹ آئے چھوڑ کر آئے گنا, وَآمَنَ حقیقی ایمان اس نے قبول کر لیا دل کی گہرائی والی, وَعَمِلَ صَالِحًا عمل اس نے کیا نیک, ثُمَّ اهْتَدَى پھر اس پر ہدایت پر گامزن ہو گئے. یہ اصل توبہ ہے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طبی خطبے میں جو رمضان کے متعلق ہے بحث شریف میں, اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت کا ہے, دوسرا حصہ مفرت کا ہے, اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے. علماء اس کی بڑی تاریخ تشریح یوں کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور عمل کی توفیق دے, پہلے دن سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. کچھ ہے دین دین کی کیفیات, گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں, دوسرے آشرے میں ان کی بھی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور رحمتوں کا معاملہ ان کے ساتھ بھی شروع ہو جاتا ہے. تیسرا گروہ ہے جو گناہوں میں انتہائی ڈوبا ہوا ہے, اپنے ہاتھوں جس نے جہنم کی تیاری کر رکھی, تیسرے آشرے میں جہنم کی آزادی کا فیصلہ ان کے لیے بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن ساری باتیں شرط لازم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بچہ بلکتا ہے روتا ہے تو ماں بھی اطلاع دی, اس کو شادی سے لگا, صحیح بات ہے, بخشش کا اعلان, لیکن آؤ تو صحیح. اور یہ آنا اللہ کو بڑا پسند ہے. بخاری شریف بڑے پیارے الفاظ حدیث قدسی, میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں, میرا بندہ مجھے مجلے میں یاد کرتا ہے میں بہتر مجلے فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں, میرا بندہ ایک بارش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں, بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں ہاتھ بھر یہ دونوں ہاتھوں بھر اس کی طرف جاتا ہوں, بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. بندہ آئے تو صحیح, اللہ سے یہ سچے طور پر. تو پہلا حصہ رحمت کا, دوسرا حصہ مغفرت کا, تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا. آخری بات اس موضوع کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, ایک یاد دھیان جو اس پورے مہینے ہمارے ذہن پر میں عرض کروں سوار رہنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ایک حدیث سے مستدرک حاکم, یہ بھی حدیث کے کمپائلیشن ہے, اور عجیب ایک معاملہ ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے, ہر سیڑھی پر قدم رکھ کر آپ نے فرمایا آمین آمین آمین, تو خود بے شاہ فرما دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول عجیب بات, اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا, تو آج ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آئے تھے علیہ السلام اور تین بددعائیں کر کے گئے. اب ذرا انٹینسٹی کی شدت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے, فرشتوں کے سردار نے تین بددعائیں کی اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. رکھ سکتی ہے بدوا؟ اب گنتے جائیے, تینوں بڑی خطرناک بات. نمبر ایک, تباہ برباد ہو جائے اس شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر. اللہ کے رسول نے فرمایا آمین تباہ ہو گئے. اللہ نے توفیق دے اگر ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک زندہ ہوں, اللہ نے ان کی خدمت کی توفیق دے, انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے اللہ ہمیں سب کا جاریہ بننے کی توفیق عطا. نمبر دو, تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ درود نہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین وہ شخص تباہ ہو جائے. ہاں اس مسئلے کے اثر بات یہ ہے کہ اگر ایک محفل میں کئی مرتبہ نام مبارک آ رہا ہے تو پہلی مرتبہ پڑھنا فرض ہوگا, لازم ہوگا. اس کے بعد مستحب کے درجے میں پڑھے, اچھی بات ہے, ثواب ملے گا. کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں, لیکن ایک محفل میں پہلی مرتبہ پڑھنا فرض ہوگا. تیسری بدعا رمضان کے متعلق کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین, تباہ ہو جائے. یہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے بھی ذہن پر الفاظ استعمال کرنے دیجئے کہ مجھے اپنے ذہن پر کو سوار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اس کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے جس کو سامنے رکھ کر اس ماہ مبارک کو ہمیں بسر بھی کرنا ہے اور اس میں عبادت کو ذوق اور شوق کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنی. یہ پہلی گفتگو تھی کہ رمضان مبارک کی کچھ فضیلت اور ہم اس کو کیسے بسر کریں گے, اس کا ذکر آپ کے سامنے آیا. اب گفتگو دوسرے سے دوسرا حصہ گفتگو کا کہ اس رمضان میں ہمیں اللہ نے کیا عطا فرمایا, وہ ہے قرآن. کیونکہ دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے جو رب کائنات میں ہمیں عطا فرمائی. اس کو سمجھنے کی چند بنیادی باتیں پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا, وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ایک ایک ضرورت کو پورا فرما رہا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دی, یہ ہر شہر تمہاری خدمت میں لگا دی گئی. سورج کی روشنی ہو تو تمہاری زندگی برقرار رہ سکتی ہے, سورج کی روشنی ہو تو تمہاری فصلیں اگ سکتی ہیں, سورج کی گردش ہو تو تمہیں موسم کا تغیر مل سکتا ہے, یہ بارشیں ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تم ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, یہ سب کچھ تمہارے لیے سجائے. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, اللہ ہی نے تکلیف فرمایا, درست فرما دیا, انداز مقرر فرما دیا ہماری زندگی کے لیے, ہدایت بھی عطا فرما دی. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, چند گھنٹے بعد اس کی ٹانگیں صحیح ہو جاتی ہیں اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو دودھ کہاں سے حاصل کرنا ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں کون رواں کر دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا فرمانے کے لیے اہتمام کر رکھا ہے. اس شادی کے لیے جہاں یہ ساری مادی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اس کے ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات بھی بنایا, نیکی بدی کی بنیادی تمیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. سورہ شمس کی آیت امراض میں فرمایا فالحمھا فجورھا وتقواھا, انسان نے نیکی کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھ دی, بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی. لیکن اس سب کے باوجود انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ وہ رب کائنات جس کو اس کا خالق اور مالک ہے, اس کی رضا کے مطابق چلتے کیسے. خاص طور پر اجتماعی معاملات انسانی جو ہیں, لیکن انفرادی سطح پر جھوٹ بولنا ہر انسان سمجھتے کہ غلط بات, انفرادی سطح پر کسی کی طرف بھلائی کا کام کرنا ہر انسان سمجھتے کہ اچھی بات, صحیح بات ہے. لیکن خاص طور پر اجتماعی مسائل, اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں ان شاء اللہ کرائے گا آپ کے سامنے, اجتماعی مسائل میں تو انسان گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہے. عورت اور مرد کا مسئلہ, عورت اپنے حقوق چاہتی ہے, اس کے ہاتھ میں نظام دے دے, وہ مرد کو ایکسپلائٹ کر جائے. مرد اپنے حقوق کی بات کرتا ہے, اپنی ڈومینیشن کی بات کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں نظام دے دے, وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کر جائے گا. یہی کشمکش یا کشاکش جاری ہے سرمایہ دار میں بھی اور مزدور میں بھی, کیپٹل میں بھی اور لیبر میں بھی. یہی کشمکش ہے ایک فرد میں بھی اور ریاست میں بھی. کہاں توازن کہاں ہے, نقطۂ عدل کہاں ہے, یہاں انسان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے. یوں کہہ گیا آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں, فَإِن مَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہے, میرا عطا کردہ نظام, میری عطا کردہ رہنمائی, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, تو جو میری عطا کردہ ہدایت وہ فالو کرے گا, اس کے مطابق عمل کرے گا, فلا خوف علیہ ولا هم یحزنون, تو ایسے لوگوں کو نہ وہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. آج خوف ہے, دنیا مریب پر جانے کی بات کر چکی, لیکن اب زمین پر رہتے ہوئے انسان بن کر زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں. بڑی ساری بات کسی مغربی فلاسفر نے کہی, ہم نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا, جہاز بنا لیے, ہم نے سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا, آپ گوشے بنا لیے, اوگسٹ ہم نے خود بنائی فرانس کے باغوں سے, یہ کچھ تو ہم نے کر لیا. لیکن اللہ کی زمین پر انسان بن کر کیسے رہتے ہیں یہ ہمیں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت یہ آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اب غور تو کیجیے, دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی سو کال دنیا کی سو کال سیولائزیشن نیشنز کے پاس, وہ کہیں استعمال ہو رہی ہے, عراق میں, افغانستان میں, کہیں کے لیے انسانوں کی بربادی کی. ابو غریب جیل کی چند تصاویر آئی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے, وہ تو جیت آؤٹ ہوئی ہے, اس سے آگے کیا کچھ نہیں کر رہا اندر بختوں نے. 1982 میں کیا ہوا تھا فلسطین کے باہر کچھ کیمپس کے اندر, ایک دن میں 3,000 لوگ شہید کیے گئے, جن میں معصوم بچے بھی تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, ایک دن میں 3,000 لوگ شہید کیے گئے. دوسرے میں کیا کچھ ہوا, پر اب جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر, عراق کے اندر, یہ سو کال سیولائزیشن دنیا کے دعوی کرتے ہیں سپریم پاور آف دی ارتھ ہونے کا, یہ ہے ان کے کھیل تماشے کے سامنے آ رہے ہیں. وہاں سڑک پر کتا مر جائے تو اب مہاراج میں شور مچ جاتا ہے, اور انسانی لہو اتنا آسان ہو گیا ہے, سستا ہو گیا, جس کی زکات نہیں. بغداد کی گلیوں میں شاید صاف پانی پینے کو نہ ملتا ہو, لیکن لہو مل جائے گا انسانوں کا جو وہاں پہ بیٹھا ہے. کیوں آپ, اس لیے کہ یہ ساری ٹیکنالوجی, یہ سارے اقتدار, یہ ساری حکومت, یہ سارے وسائل, یہ سارے ذرائع ہدایت الہی کے بغیر استعمال ہوتے ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا میری ہدایت کی تابع داری کرو گے, اس کی پیروی کرو گے تو کوئی خوف اور غم نہیں. اس اعتبار سے رب کائنات کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت. ہدایت نہ ہو تو مال انسان کو قارون بنا دے گا, ہدایت نہ ہو تو اقتدار انسان کو فرعون بنا دے گا, ہدایت نہ ہو تو تھوڑی سی خوبصورتی, تھوڑی سی چودراہٹ انسان کو ابو لہب بنا دے گی. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ انسان کا. دولت کی کمی نہیں, اقتدار کی کمی نہیں, وسائل کی کمی نہیں, ٹیکنالوجی کی کمی نہیں, ہدایت کی کمی آج کا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ہدایت بھی ہدایت الہی, اس کا آخری ایڈیشن ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم, جو ہدایت خدا للناس سورہ البقرہ آیت نمبر 186, تمام انسانوں کے لیے ہدایت. خدا للمتقین سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2, متقین کے لیے ہدایت. یا حبیب اللہ ہی اقوام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8, بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی یہ کتاب. سورہ الحدید آیت نمبر 8, لیخرجکم من الظلمات الى النور, تاکہ اللہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائے. یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا انعام. یہ نازل ہوا تو رمضان رمضان بنا, یہ نازل ہوا تو رات شب قدر بن گئی, یہ نازل ہوا تو مکے اور مدینے کی زمین پوری دنیا میں افضل ترین زمین بن گئی, یہ نازل ہوا تو جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار بن گئے, یہ نازل ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہو گئے, یہ نازل ہوا تو اس امت کو خیر امت قرار دے دیا گیا. اور آخری بات اس میں یہ کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے تو قرآن, اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن کریم سکھائیں, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اچھے مقامات قرآن اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ اس کے سوا ہمیں کی پناہ نہیں ملے گی, اس کے سوا ہمیں کی سہارا نہیں ملے گا, اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے, اس کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی, اس کے بغیر ہمیں سکون قلب نہیں مل سکتا, اس کے بغیر ہمیں عروج نہیں مل سکتا, اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے, اس کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں. ان تمام جملوں کے پیچھے آیات قرآن اور احادیث موجود ہیں. مثال کے طور پر سورہ کہف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی, مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہے. یہ مسلسل کیوں آج کر رہا ہوں, سورہ کہف 5 نبوی میں نازل ہوئی, دور مشکلات کرتے رہی اس کی تلاوت, اللہ کے کلام کو, اس کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. ولن تجد من دونه ملتحدا, اے نبی اس قرآن کی شرف کہیں پناہ نہیں ملے گیا, نہ کہیں آپ جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز, پناہ وہاں ملے. اور اس اللہ کی پناہ کا ذریعہ اللہ کی کتاب پر برن تجیب الدوری ملتحدہ، اس کے سوائے نبی کہیں بنا نہیں ملے گی. سورۃ کہف کی آیت نمبر 27. اسی طرح اسی بار مشکلات میں 5 ربیع کے لگ بھگ سورہ عنکبوت نازل ہوتی ہے. مشکلات کا دور اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، 21 سے 12 شروع ہوتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، اتنا ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے نبی قرآن میں اس کتاب میں سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کی تلاوت کرتے رہے اور نماز قائم کی. اسی طرح یہ قرآن ہمارا انالیسس کر کے بتاتا ہے آج کیوں ذلیل ہے دنیا میں، کیوں رسواں ہے، کیوں زبان سے دوچار ہے. قرآن اس کا تجزیہ کرتا ہے سورہ عمران آیت 139، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے. یہ تو قرآن کا تجزیہ ہے، غالب کب ہوگے جب تم ایمان والے ہو. معلوم کیا ہوا؟ مغلوب ہے نا، تو ایمان جو کہ حقیقی ایمان ہے، زندگی بدل دیتا ہے بندے کی، وہ ایمان آج ہمارے پاس موجود نہیں. وہ ایمان جو بندہ ہے مومن کو باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حاضر قربان کرنے کے لیے بھی تیار کر دیتا ہے. وہ ایمان اگر ہوگا تو غالب ہوگے، آج اگر مغلوب ہو تو وہ ایمان نہیں. سوال یہ کہ وہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ اس کی بھی اولین سوچ یہ قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن کون سی تلاوت؟ وہ تلاوت جو قرآن کو ایک زندہ کتاب سمجھ کر کی جائے، کتاب ہدایت، کتاب انقلاب سمجھ کر کی جائے، سمجھ کر کی جائے، تو لازم اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 124 اہل ایمان کا ذکر ہے. جو ایمان والے ہیں قرآن کے نزول سے کیا ہوتا ہے؟ فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تو اور قرآن کا ایک بڑا نازک مقام ہے سورہ الشورہ کی آیت نمبر 52، اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کی تفاصیل اگر ملی، بلکہ ایمان کی تفاصیل اگر ملی، تفاصیل تو قرآن کے ذریعے، ما كنت تقریبا الكتاب ولا الايمان ولكن جعلنا نورا نهدي به نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. یعنی آپ کے علم میں کتاب اور ایمان کی تفاصیل موجود نہیں تھی، ہاں ہم جس کے لیے چاہتے قرآن کو ہدایت بنا دیتے ہیں، نور بنا دیتے ہیں. ہاں اپنے لیے قرآن آپ کو دے دیا گیا، اب آپ ہیں جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. تو تجزیہ قرآن کا مغلوب کیوں ہے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے. وہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی اس کتاب قرآن کمی. اسی طرح بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا سورہ آل عمران آیت نمبر 103، صحابہ کا ایک تجزیہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. جو اوس و خزرج کے جو خاندان تھے، بھائی تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، دشمنی ختم ہو گئی، محبت عطا فرما دی، جہنم سے بچا لیا، ہدایت عطا فرما دی. یہی سارے مسائل آج ہمارے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، کیونکہ جامع ترمذی کی قریب حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی. آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا اللہ کی رسی میں قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرق میں مبتلا نہ ہو. قرآن کو واقعتاً تھامے تو انشاءاللہ تفرقہ ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں اختلاف ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 82 میں، بلو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف نہیں ملتا. اللہ کی ذات بعدہ لا شریک، اللہ کا کلام وحدت ہے اس میں، اور جو اللہ کے کلام سے جڑ جائے باقی اصل یس کر رہا ہوں اللہ ان کو بھی لازمن جوڑے گا. ان سے آج ہمارے ساتھ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ بس وہی بات جو مولانا ماہر القادری صاحب نے کہی، پوری نظم تو مجھے یاد نہیں ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، بس وہ ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ رویہ. ورنہ مساجد میں مٹی لگتی ہے جسدانوں پر، گھروں میں قرآن پر مٹی لگ جاتی، دکان میں برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، گاڑی میں برکت کے لیے سجایا جاتا ہے، بیٹی کو اس کے نیچے سے رخصتی کے موقع پر گزارا جاتا ہے اور دکان کے آغاز کے موقع پر اس کو پڑھوا لیا جاتا ہے. مرحوم کے ایشارے ثواب کے لیے کچھ پڑھوا لیا جاتا ہے. اللہ اللہ کر سکتا. باقی وہ کتابیں ہدایت, وہ کتاب انقلاب, وہ زندگی بدل دینے والی سے, وہ زندہ کتاب, وہ مینوئل فار دی لائف, وہ ہدایت کی کتاب, وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت, وہ ایمان نگاہ کرنے والی سے. آج میں پتہ عوام کو چھوڑ دیں, خواص کا عالم کیا ہے؟ جمعہ جمعے کا خطاب عام ترین سے اللہ کے رسول قرآن بیان کرتے, اس میں قرآن بیان کرتے جب ابوداؤد شریف کی حدیث موجود ہے. عزت الناس کا قرآن, لوگوں کو تشکیل کرتے تھے قرآن کے ذریعے. آج جمعے میں ہمیں وہ ضعیف اور موضوع احادیث مل جائیں گے, وہاں کے عراقی کے اشعار بھی مل جائیں گے, اور جانے کن کن کی حکایات مل جائیں گی. نہیں ملے گا تو قرآن نہیں ملے گا. تو میں اس قرآن کی بات کروں تو زندہ قرآن, زندگی بدلنے والا قرآن, جس کو کتابیں ہدایت سمجھ کے تھاما جائے, اس قرآن کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تقسیم بھی حب اللہ جمی آؤں بلا تفر رکھو. اللہ جیسی تو مضبوطی سے تھا تفرو بنا کرو. آگے فرمایا بس کو نعمت ہوا جہاں نہیں تم اس گن تما جان کا اللہ پبھی نقل ہوگی اپنے پر اللہ کی نعمت تیار کرو. تم دشمن کے دوسرے ہم دشمن تھے, بسوں کی جنگیں ہوتی تھی. اللہ کا بہین کلو بھی کو اللہ نے تمہاری دنوں میں اسے پیدا کروا دی. ساتھ ساتھ میری نعمت یہ خوانا تم اللہ کی نعمت سے, اور سب سے بڑی نعمت قرآن اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. بخن تم آیا سفا حسرت من النار, تم جہنم کے ہاتھ کے گڑے کے قریب پہنچ چکے تھے. سال کالا کو میہا اللہ نے تم اس سے بچا لی. یہ ساری برکات قرآن کی کدھائی رجبے میں اباؤ رقم آیا تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو, اپنی نشانیوں کو, اس قرآن کی نشانیوں کو, آیات کو واضح فرماتا ہے. کیوں؟ لعلکم تہتدون, تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. یہ ایک ہی آیت میں کتنے مسئلے ہمارے ڈسکس ہو گئے. سفروں کا اس سے ختم ہوگا, عداوتیں اس سے ختم ہوں گی, ان سطح محبت اس قرآن سے ملیں گی. جہانوں سے بچ سکتے ہو تو قرآن کے ذریعے سے, ہدایت ملے گی تو قرآن کے نیچے ملے گی. یہ سورہ عمران آیت نمبر 103. اسی طرح آج ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, مسئلہ یہ کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں. اللہ نے قرآن بھی اپنی رحمت سے دیا, اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی قرآن کریم. سورہ رحمان کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن دیا. رب رحمان کی کچھ وضاحت سورہ فاتحہ میں انشاءاللہ آئے گی. تو یہ کہ جس کی رحمت میں کھانٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانی جوش موجود ہے, اس نے اپنی رحمانیت کے تفیل میں تمہیں قرآن کا. یہ بات آئی سورہ یونس آیت نمبر 61 میں, قل بفضل اللہ وبرحمته, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے, یہ قرآن اللہ کے خاص فضل سے ملا ہے, وبرحمته اور اس کی رحمت سے ملا ہے. اور سب سے بڑی دولت انسان کے لیے, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. فرمایا وخیر مما یسمعون, دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں, سب سے بڑھ کر جو شاید جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. اس کے مقابلے میں اگر کوئی کسی اور چیز کو ترجیح دے رہا ہے تو وہ اللہ کی اتنی عظیم ترین نعمت کی توہین کرتا ہے. اللہ کیا رہے گا خیر مما یسمعون, جو کچھ دنیا میں لوگ جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جمع کیے جانے کے قابل یہ ہے. اور اس کو سننا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. آپ مکے کے کامیاب ترین تاجر تھے کہ نہیں؟ مکے کا سب سے بڑا بزنس کیپٹل حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ نہیں؟ کون استعمال کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہی کے نزول کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ سارا بزنس بائنڈ اپ, اور دنیا اتنی سکڑ گئی کہ زکات کبھی ادا نہیں. کیوں؟ اتنا مال کبھی آپ کے پاس جمع نہ ہوا کہ جس میں زکات اپلیکیبل ہو سکتی. کیوں؟ اسی کے عظیم بڑی نعمت کرانے, اس کے مقابلے میں ساری چیزیں ہیں, کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے آئیڈیل, اس کے قریب سے قریب ہمیں جانا ہے. یہ نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اندازہ کیجیے. تو اللہ کی رحمت سے قرآن ملا, اور اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں. اور آگے چلیے سورہ آراف کی آیت نمبر 204. اللہ کی رحمت چاہیے نا, وہ تو اس کے سننے سے بھی مل جائے گی. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو, توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے سننے پر اللہ کی رحمت ملنا ہی اندازہ کیجیے. اس کو جب تھامیں گے کتابیں ہدایت کے طور پر, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس پر عمل کریں گے, تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طرح آج ہم پریشان ہیں, سکون قلب نہیں نا ہمارے پاس. وہ بھی قرآن سے ملے گا. میں آج سنا چکا آپ کو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28, اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور اعلیٰ ترین ذکر قرآن ہے. قرآن نے قرآن کو بار بار ذکر کہا ہے. مثال کے طور پر سورہ حجر کی آیت نمبر 9, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر, انگلش میں آپ کہیں گے دی ذکر, اس ذکر کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کو قرآن تذکرہ بھی کہتا ہے. سورہ حبس کی آیت نمبر 11, کلا انہا تذکرہ, ہرگز نہیں یہ تیار دہانی ہے. تو یہ قرآن ذکر ہے, سب سے بڑا ذکر ہے. اور سکون قلب جس کی آج ہمیں تلاش ہے. کیسی کیسی بیماریاں ہیں, ٹینشن, ڈپریشن, ہائپر ٹینشن, فرسٹریشن, یہ ساری آئی او این والی بیماری کیوں آ گئی, بنیادی وجہ کیا ہے؟ اتنا موقع پر اسٹیل مبتلا ہے کہ ذرا انڈور گر گیا ٹینشن ہو گئی, یہ ہے نا, ذرا بزنس لوز ہوا اٹیک ہو گیا. کیوں پھنسے ہوئے اس دنیا کے اندر؟ وہ قرآن جو فکر الہی اعلیٰ ترین فکر ہے, وہ یہ اطمینان قلب دے گا. کچھ جاری رہا ہے بندے کو اطمینان ہوگا, اللہ کی رضا اسی میں ہے, میرا تھا کب اس کی امانت تھی, اس نے واپس سے نہیں بات کر. مصیبت اللہ باذن اللہ, سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11, کوئی مصیبت نہیں آئی مگر اللہ کے دل سے. ومن یؤمن باللہ یہاں نکل کر, جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو اطمینان دے دے. یاد رکھا اس نے اللہ کو, عطا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے چاہے اولاد یا مال یا کوئی کوالیفیکیشن ہے بزنس کا, واپس دے لیا اس کی مرضی. یہ ایمان ہوگا اللہ اطمینان دے دے گا. یہ ساری آئی او این والی بیماری سے انسان بدلے, اس کا ذریعہ بھی قرآن کا. یہ سارے میں ریفرنسز کیوں رکھ رہا ہوں؟ کوئی علمیت ظاہر کرنے کے لیے نہیں, یہ بات واضح کرنے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں جو اللہ نے بندے کو عطا کی. پھر آپ حدیث میں آئیے, جامع ترمذی کی حدیث, صحیح حدیث کی ابتدا میں اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انہا ستکون فتنہ, انقریب فتنہ برپا ہو جائے گا. آج ہے فتنے کیا, فتنہ کیا, فتنے ہیں, دور فتن سے ہم گزر رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں, ہم نے پوچھا مل بخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. کسی فتنے اگر آ رہے ہیں تو کیا اللہ کی پرمیشن کے بغیر آ سکتے ہیں؟ شیطان میں حملہ کر رہا ہے تو کیا اللہ کی پرمیشن کے بغیر کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی پناہ آ جاؤ نا, اور اس کی پناہ میں کیسے آؤ گے؟ اللہ کی کتاب میں. تو فرمایا تمام فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. آسمان سے زمین میں تنی ہوئی, ایک سر اللہ کے پاس دوسرا تمہارے پاس, آپشن تمہارا ہے. اگر سامنے رہیں گے تو نہ کبھی ہلاک ہوگی نہ کبھی گمراہ ہوگی. آج ہلاکت گمراہی کیوں؟ اس سرے کو ہم نے چھوڑ دیا, یہ ٹوٹ نہیں سکتا, قیامت تک محفوظ ہے. ہم نے چھوڑ دیا ہے اس لیے گمراہیاں اور یہ فتن, یہ ہلاکتیں ہم دیکھ رہے ہیں. اب ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اور اسی سے بعد آگے چلے. اتنی اس کی فضیلت ہے, اتنی اس کی عظمت کے پہلے, اسی عظمت میں ایک اور انتہائی اہم ترین مقام قرآن کا, سورہ حشر کی آیت نمبر 21, لو انزل اللہ هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزا ریزا ہوتا. یہ ہے نا باقی رشتے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دل میں جھانکنے کی توفیق دے, ہم اس کی تاثیر کو کتنا محسوس کرتے ہیں؟ کچھ دل میں حرکت, کچھ رونگٹے کا کھڑا ہو جانا, کوئی آنکھوں کا بہ جانا, کچھ ہجڑی سی پیدا ہو جانا, کوئی تڑپ پیدا ہونا اس کتاب کی طرف آنے کے لیے. پہاڑوں کے ہلا دی کتاب, ہم اس سے کیا لے رہے ہیں؟ اب اس حوالے سے دو پہلو ہو سکتے ہیں. سکتے ہیں. اب عملی بات آ رہی ہے ساری. وہ دو پہلو کیا ہیں؟ پہلا ہے بڑا خطرناک, بڑا ہی المناک. وہ کیا ہے کہ انسان کے پاس وقت نہ ہو اللہ کی کتاب کو کھولنے کے لیے, اس کی نگاہ میں کوئی بکات نہ ہو, کوئی قدر و قیمت نہ ہو اللہ کی اس کتاب کی, ایسی اگنور کر رکھا, ایسے انداز کر رکھا اس کو. تو جان رکھیے کہ ایسے شخص کے خلاف اللہ, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب تینوں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے. یہ پہلا طرز عمل ہے کہ انسان کتاب نہ کھولے قرآن, اس کے پاس وقت نہ ہو, دنیا کے لیے ہو, مال کے لیے ہو, بزنس کے لیے ہو, کوالیفیکیشن کے لیے ہو, بیوی بچوں کے لیے ہو, شاپنگ کے لیے ہو, ٹی وی اور فلموں اور ڈراموں کے لیے وقت ہو, برا نہ مانیے گا, لیکن اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہ ہو. تو سنیے, یہ قرآن پڑھا جائے گا سب سے پہلے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, القرآن حجت لك اے علی, یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا قیامت کے. تو تیسرا آپشن اویلیبل نہیں. ہو جائے گا قرآن. ایک حدیث درمیان میں سنی, اللہ اس بندے کو رات کو سونے سے باز رکھا, یہ پازیٹو ہے, لیکن یہ قرآن سب ہو جائے گا اللہ اس بندے کے واسطے ٹائم ہی نہیں دے میرے لیے, برباد کر دے اس کو, اللہ کر دے. قرآن کھڑا ہو گیا, اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے, اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو بیکار شہ سمجھ کے تر کر دیا. یہ مہجورہ کا ایک لفظ ہے کہ فضول گئی یا بیکار سے, ورتھلیس, یوز لیس, جس کو ہماری زبان میں کہیں گے جس کو رضی کی ٹوکری میں ڈال دیا, تو حیثیت نہیں. اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے, ہم دعائیں تمنائیں کرتے شفاعت نہیں گئے, موت بھی آئے تو سرکار کے قدموں میں ہے کہ نہیں, اور وہاں سرکار اگر کھڑے ہو گئے تو انجام کیا ہوگا محمد کا, اور خود اللہ کھڑا ہو جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ. صحیح صحیح الفاظ قرآن اس موضوع پر, سورہ طہٰ آیت نمبر 124, 125, 126, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمى, جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کر لی وہ موڑ لیا قرآن, اعلیٰ دلیل ذکر, جس نے میری اس کتاب سے روح گردانی کی منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا دنیا کی سزا. ونحشره یوم القیامۃ اعمى, اور قیامت کے دن اس شخص کو اندھا کھڑا کروں. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا, کہہ رہا ہے تم نے اندر کیوں کھڑا کر دیا, میری آنکھیں بھی دنیا میں دیکھا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, اللہ فرمائیں گے اسی طرح میرا قرآن میرے سامنے, میری آیات تیرے سامنے آتی تھی, تیرے سامنے موجود تھا میرا قرآن میری آیات, تو نے اس کو بھلا دیا, فراموش کر دیا, اگنور کر دیا تھا, نظر انداز کر دیا تھا, وہ کداری کے لیے مت اوشا, آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا, نظر انداز کر دیا جائے گا, فراموش کر دیا جائے گا, جاؤ تمہارے کچھ نہیں ملے. شدید ترین الفاظ اس موضوع پر قرآن کر. یہ پہلا طرز عمل ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ کرنا ہے. ہم تو آئے اسی لیے ہیں, تو بشارت کی بات بھی انشاءاللہ آئے گی, لیکن یہ سامنے رہنا چاہیے کہ قرآن در کرنے والے, قرآن کے وقت نہ نکالنے والے, اس کو اہمیت نہ دینے والے, اس کو نظر انداز کرنے والے, ان کے لیے قرآن بھی شکایت کرے گا, اللہ کے رسول بھی شکایت کریں گے, اور خود اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نگاہوں سے دور کر دے گا, نظر رحمت سے دور کر دے گا. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا درجہ عمل نہیں, سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب, سب سے بڑا حق اللہ کا, اللہ کی اس کتاب کا, سارے پروفیشن, سارے کیریئر, ساری دنیا, سارا بزنس, ساری میری ضروریات کھیل دے اس کے سامنے, مجھے وقت لگانا ہے اللہ کی اس کتاب کے, مجھے اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے, تب واقعی دل کی گہرائی ہو, میں اس کی تلاوت بھی کروں گا ان شاء اللہ, میں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں گا, اللہ توفیق دے میں عمل بھی کروں گا ان شاء اللہ, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کروں گا. یہ پانچ حقوق ہیں مسلمان پر قرآن کریم کے حوالے سے. محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب کی کتاب اس حوالے سے بڑی عمدہ ہے, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اس سے استفادہ کیجیے. تو بندہ کہے کہ نہیں, سب سے بڑا اللہ کس کتاب کو, سب سے بڑی نعمت اللہ, اس نے کچھ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, میں اس کو سمجھوں گا انشاءاللہ, میں اس کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ, میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا, میں اس کا دائیں اور مبین بننے کی کوشش کروں گا, تو بڑا مبارک طرز عمل ہے, بڑا مبارک طرز عمل ہے. پھر 1958 میں آپ کو سنا چکا, ہوا خیر مما یجمعون, دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سچے بات جمع کیے جانے کے قابل, یہ قرآن تو ہے, بخاری شریف کے حدیث, ہر حکم ان کا علامہ قرآن معلمہ, تم نے سے بہترین ہوئے جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے, اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا. بخاری مسلم کی حدیث, دو ہی افراد پر رشت کرنا جائز, حسد نہیں, رشت, حسد میں جلن ہوتی ہے وہ حرام ہے. رشت کیا ہے, اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما دے میں بھی ایسا بن جاؤں. اب یہ رشت لاریوں کے چکر میں نہ کیجیے, آنے جانے والی چیزیں بنگلے اور مکانوں کے چکر میں نہ کیجیے, یہ دولت آنے جانے والی شہر, اس کا جواب دینا قیامت کے دن. نہیں, دو افراد, نمبر ایک جس کو اللہ نے مان ادا کیا اور دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو, تمنا کر سکتے ہو, رش کر سکتے ہو, اللہ کا آج میں بھی ایسا ہوتا ہوں. اور نمبر دو جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور دن رات اس کے پھیلانے اور سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے قرآن کے ساتھ, اللہ کا آج میں بھی ایسا ہو جاؤں, اس پر رش کرنا جائز. باقی سورہ قصص کا آج اور رکوع پڑھ لیجیے. قارون کے حسمت اور جاؤ حسمت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بڑے نصیبوں والا ہے کہ شاید ہمارے برابر سے تو گزر جائے تو فراری بہت کم ہوتی ہے یہاں پر, تو یا بی ایم ڈبلو یا چلے ہانڈا کارڈ یا پجیرو گزر جائے, ایک نبی کو تو خیال آتا ہے کہ کتنے نصیبوں والا ہے, لیکن قرآن وہاں سے حقیقت کھول کے بتا دیتا ہے, فخسفنا به وبداره الارض, اس قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا ہم نے. اور خزانہ کیسا, قرآن کی دوائی سورہ قصص کے رکوع نمبر 8 میں, اتنا خزانہ کہ اس کی چابیاں اٹھانا بھی, چابیاں اٹھانا بھی ایک بہت بڑی جماعت کے لیے مشکل تھا. اس وقت جانے سے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا, میرے خیال پہلے میں جھوٹی بھی نہ ہوتی ہوگی, لیکن مقام کیا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو معراج کے موقع پر اس کے قدموں کی آواز اللہ نے آگے سنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایسا چیز ہدایت ہو تو بندے کی قدر و قیمت اللہ کے, اور اعلیٰ ترین اس کی ہدایت قرآن کریم. ان کو افراد پر رشت کر سکتے ہو, جس کو مار دیا دن رات کر سکتا اللہ کے راستے, جس کو قرآن دیا دن رات اس کے ساتھ سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرنا ہے. پھر دیکھیے, میں آپ کو ابھی سنا چکا, ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے جامع ترمذی کی حدیث, ایک آیت کے سمجھنے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث, اندازہ کیجیے. اور جس کلام کے پڑھنے پر اتنا ثواب ہے تو اس پر عمل کرنے کا ثواب, اس کی گارنٹی اپنے کائنات نے دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جامع ترمذی کی کبھی حدیث کے آخر میں الفاظ بڑے پیارے ہیں, وہ منانی اب ہی اجرا, جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا ریوارڈ محفوظ کر دیا گیا بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں, گارنٹیڈ بائی سول سپریم پاور آف دی یونیورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کسی بینک کا وہ پروفٹ نہیں ہے کہ بینک ڈوب بھی جائے گا بی سی سی آئی کی طرح, یا پروفٹ دبا بھی نہیں ہے کچھ انڈس بینک وغیرہ کی طرح, نہیں, یہ اللہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے انلمیٹڈ میں, گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بمن عاملہ بہ اجرا, اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا. اور اس طویل حدیث کے آخری الفاظ جامع ترمذی میں بہت زیادہ, ومن دعا الی ھدی الی صراط مستقیم, جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کا بھائی بن کے کھڑا ہو گیا, ھدی الی صراط مستقیم, اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی, لوگ آئے کہ نہ آئے مسئلہ نہیں, لیکن جو کھڑا ہو گیا قرآن کا دائی بن کر اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. دائی بننے کے لیے کتنے علوم چاہیے ہوں گے جناب, کوئی کہتا ہے 15, تو میں ذرا اس سے آگے کہتا ہوں 1500 بھی کم ہے اگر علوم کی بات کرو گے. قرآن کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يشبه من العلماء ولا ينقل عجائبه, جامع ترمذی کی صحیح حدیث کے الفاظ, علماء کبھی سے شہر نہیں ہو سکیں گے قیامت تک, اور اس کے نئے نئے عجائبات نئے نئے پہلو قیامت تک ختم نہیں ہو سکیں گے. تو بھائی 15 علوم کیوں, قرآن پہ ہو جو ہے اسٹرانومی کو ڈسکس کر رہے, وہ تم 15 علوم کے لیے جانے نہیں, ڈاکٹر کیت مور پریشان ہو گیا نیورولوجی کے اوپر, قرآن نے جو کچھ بیان کیا کم از کم 80 آیات میں, شامل علوم کے اندر. اس بحث میں نہیں جا رہا میں. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کتنی محنت کرنی ہے دائی قرآن بننے کے لیے. بخاری کے لیے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ پہنچا دو میری جانب, کنوے کر دو ہمارے بہاف, چاہے ایک ہی آیت ہو چاہے ایک آیت, 6000 سے زائد اس ایک آیت کی اگر آگے سمجھ میں پہنچا دو بات ختم. باقی اسلام نتیجے سے رفتار اسپیشلائز لوگ تھے نو ڈاؤٹ, وہیں سے مشہور زیادہ تر یعنی کہ باب اسپیشلائز کام جنرل جو ہے اس کو ہر مسلمان کو شامل کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت دی تو پہنچا دو. یہ ہے دوسرا پہلو اس کی تلاوت کا, اس کو سمجھنے کا, اس پر عمل کرنے کا, اس کو پھیلانے کا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اب آخری بات, جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے کلام کو تراویح میں بھی سنیں گے انشاءاللہ, اور ساتھ ہی بیٹھ کر اس سے پہلے اس کا ترجمہ بھی سنیں گے, اس کی تشریح بھی سنیں گے, جس کو ہم فہم قرآن کہتے ہیں, ہم قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے چند بنیادی باتیں اور چند آداب وہ مختصر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اس کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن فہم, قرآن کریم کے فہم کے اعتبار سے پانچ چھوٹے چھوٹے نقطے ذہن رکھ لیجیے. نمبر ایک, قرآن کو سمجھنے کے ایک اعتبار سے دو پہلو ہیں, ایک کو کہتے ہیں تدبر اور ایک کو کہتے ہیں تدبر. سورہ خوف کے عدم اور نتیس نے ان دونوں کو جمع کر دیا گیا, کتاب الانزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ مبارک کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس سے غور فکر حاصل کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تذکر قرآن کا سرسری میسج, یعنی سمندر کی سطح اگر کچھ ہے تو فوراً نظر آ جائے گا نا, موتی تو نیچے کے جاتے ہوں گے. تو قرآن کے سرفیس پہ جو میسج موجود ہے اس کا سمجھ لیں. اس کے اعتبار سے قرآن کریم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. چار مرتبہ قرآن کہتا ہے سورہ قمر میں, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے ذکر کے لیے, ریمبرنس کے لیے, بنیادی گائیڈنس کے اصول کے لیے, یاد دہانی کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اب تو تم میں سے ہے جو نصیحت حاصل کرے, اللہ کا انویٹیشن اوپن قرآن ہے. یہ قرآن میں کون سے پہلو, اس کی 80-85% آیات تشکیل, اللہ کی معرفت, فکر آخرت, رسولوں کی قوموں کے حالات, یہ آسان کر. اور ہمارا فوکس عام مسلمان کا اس پر زیادہ ہونا چاہیے, ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں. ہاں دوسرا پہلو, اب قرآن اللہ کا کلام ہے, ایک اعتبار سے تو آسان اور دوسرے اعتبار سے مشکل ترین کتاب دنیا. قیامت تک اس کے نئے نئے موتی کھلتے چلے جائیں گے. حدیث میں آپ کو سنا چکا, علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے, اس کے علم و حکمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ کی شان, قرآن کہتا ہے سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شان, ہر روز ایک نئی شان, ایک نئے حال میں اللہ سامنے ہوتا ہے. ہر روز اس کی معرفت کے خزانے کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی معرفت کے خزانے بھی روزانہ کھلتے چلے جائیں گے. یہ مشکل کام ہے, اس میں 15-1500 عمومی نہ سمجھنا کم ہوں گی. ذہن میں رکھیے گا, کوئی ایک شخص بھی کسی ایک آیت کے متعلق بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کا پورا حق ادا کر دیا. اس اعتبار سے مشکل ترین گہرائی میں اترنا اور فکر کرنا, کئی کئی علوم یقیناً اس کا حاصل کرنا, پوری پوری زندگی کھپانا, تو شاید کئی دو چار موتی ہاتھ آ جائے. اتنی سی بات, یہ مشکل کام ہے. اسپیشلائز جاب ہے کھلا ہوا, تو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے گا. تو یہ ہے تذکر اور تدبر, قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے ایک پہلو. دوسرا پہلو, قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں. سورہ عمران آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے. ایک کو کہا گیا محکمات اور ایک کو کہا گیا متشابہات. محکمات محکم استحکام مضبوط جسم کہتے ہیں, پروفاؤنڈ کلیئر انسائٹ انداز میں باتیں سامنے آتی. ابھی مسئلہ نماز قائم کرو, آسان ہے, سمجھ میں آتی ہے کیا کرنا ہے. بات سکا 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 کرو, کلیئر. کسی والے کو اس یہاں ہوگا رکھنا فرض کیا گیا, کلیئر. شراب کے بعد آ جاؤ, فالن تو بنتا ہوں سورہ مائدہ آیت نمبر 91, کلیئر. سود اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 278, کلیئر. یہ محکمات پروفاؤنڈ کلیئر اینڈ کٹ, بالکل بات. ان پر ایمان بھی ان پر عمل بھی. کچھ ہیں جن کے مفہوم میں ہمیں کنفیوژن ہے, ایک سے زیادہ آرا ہو سکتی ہے, شروع سے کوئی ہماری سمجھ میں بات آئی نہ. مثال کے طور پر آیت الکرسی میں اللہ کی کرسی, اب ہماری کرسی تو نہیں ہو سکتی. اللہ کا عرش ہم ہی سمجھ سکتے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, اللہ کی بلڈنگ سمجھ سکتے, جنت سمجھ سکتے, دیکھی کسی نے سے جہنم دیکھی کسی نے, سدرۃ المنتہا, سات آسمان, جبرائیل, بتائیے نا. یہ ہے متشابہات, اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں تفصیل آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ان پر ایمان, سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. جو سمجھ میں آیا اس پر عمل کر لیں گے, مانیں گے تو ضرور بالکل, اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو بھی مانیں گے. کیوں؟ کلام اللہ کا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ دو قسم کی آیات ہیں قرآن, محکمات اور متشابہات. ہاں, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ متشابہات کلیئر ہو رہے. مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت 92 میں فرعون کی لاش کا ذکر تھا, جو بنی ہے پچھلی صدی میں اسٹارٹ میں, 20 صدی کے آغاز میں یا 19 صدی کے بالکل اینڈ پر. جب تک وہ لاش نہیں ملی تھی ایمان تھا, لیکن لاش کا پتہ نہیں تھا. جب لاش مل گئی کلیئر ہو گیا یہاں یوسی فرعون کی ہے جو غرق ہوا تھا, تو اب وہ آیت متشابہات میں سے کہا جائے گی محکمات. یہ بگ بینگ اشارے ہیں قرآن کریم میں. سورہ انبیاء ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ, تفصیل آج کروں گا. آج تھیوری نہیں, ایک اسٹیبلش فیکٹ ڈیولپ ہو گیا بگ بینگ کے متعلق. تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا. واللہ اعلم, یہ بھی اس کے متعلق کہیں گے. تو کچھ یہ درمیانی درجے کے متشابہات پاسبل ہے کہ وہ نکل کر محکمات کے درجے میں آ جائیں. یہ ہے محکمات اور متشابہات. تیسری چیز جو سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے فہم کے اعتبار سے تعبیر خاص تعبیر عام. قرآن نازل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 22.5 تقریباً, ایک جنریشن ڈیولپ ہو رہی تھی, بدر پیش آ گیا, مال و غنیمت ہاتھ آ گیا, پہلی مرتبہ ایسا مسئلہ پیش آیا, بھائی کیا کرے؟ تو سورہ انفال میں حکم آ گیا, مسئلہ پیش آیا اور حکم آ گیا. یہ تعبیر خاص, بھائی کیا مسئلہ پیش آیا تو حکم آیا, یہ مسئلہ پیش آیا یہ حکم آ گیا. تعبیر عام کیا ہوگی؟ اب جب بھی صحیح اسلامی شرائط کے ساتھ قتال ہوگا, مال غنیمت ہاتھ آئے گا, تو اس حکم کے تحت اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. یہ تعبیر عام کہلائے. تو تعبیر خاص خاص حالات میں نزول, اور تعبیر عام بعد کے دور میں اس کی اپلیکیشن. ایک اور بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. چوتھی بات, بڑا اہم مسئلہ, جہاں تک کو تعلق ہے ہمارے عقائد کا اور احکامات, عوامر امر کی جمع یہ کرو دوش, اور نواہی دوش نہیں کی جمع یہ نہ کرو. اس کی تشریح, اس کی وضاحت کے لیے پیچھے سے پیچھے جائیں گے, یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال. یہ جو آج کل چلیں گے صاحب اشتہار کر لیں پانچ نمازوں کی بجائے چار کر لیں, ذرا اسکیپ ہو جائے, مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے, سجے بڑی بھاری پڑ رہی ہے آج کل. اچھا صاحب وہ تو شہروں میں رہتے تھے, ان کو تو پانی کی ضرورت تھی ہاتھ منہ دھونے کے لیے, ہم تو ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو وضو اسکیپ کرا دیجیے. ٹھیک, یہ حسے بڑا دیکھیے نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا, کتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں. تو چھوڑ دیجیے اس کو, پیسہ دے دیجیے اللہ کے راستے. او ہو قربانی آپ لوگ کر رہے ہیں جی, پاکستان $40 billion سے مقروض ہے, تو قربانی کو چھوڑ دیجیے, پیسہ ادا کر دیجیے ریپیمنٹ کے اندر. تو کل کوئی بدمہ کھڑا ہوگا کہے گا یہ پاکستان میں اتنے سارے مولوی نمازیں پڑھتے ہیں تو وضو میں پانی بڑا ضائع ہوتا ہے, اسی لیے ایسے پانی کی قلت آ رہی ہے, تو وضو بھی ختم کر دو. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ساری عبادات پہ چھری پھریں گی, روزہ بھائی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے, ایفیشنسی کم ہو جائے گی تو کاروبار کم ہوگا, کاروبار کم ہوگا تو اکانومی کرائسس کے اندر آ جائے گی. مزدور آج کے بجائے شیرے میں کام کرے گا, پروڈکشن کم ہو جائے گی, پروڈکشن کم ہو جائے گی, سارا خیال کر دیجیے آپ اس کے اوپر. یہ ساری بحث کا حل کیا ہے کہ دین تمہارے ابا جان کا نہیں ہے, دین اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے مکمل فرما دیا. سورہ المائدہ آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا, تم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی, اور اسلام کو تمہاری بطور دین کی پسند کر لیا. تو جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے, عقائد کا, فیتھ کا, آج کا فیتھ کا تعلق ہے, موسم مشق کا تعلق ہے, عبادات کا, احکامات کا تعلق, یہ کرو یہ نہ کرو, کہاں جانا ہوگا؟ پیچھے سے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت, ان تک ہمیں جانا ہوگا. ہاں, پانچواں نقطہ اس میں کیا ہے؟ سائنٹیفک فیکٹس, ان میں جدید نالج ملتی چلی جا رہی ہے انسان کو. ٹھیک ہے, قرآن بھی کہتا ہے, اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ قیامت تک تو یہ قرآن چلتا ہی رہے گا. تو اگر ماڈرن سائنس کے ذریعے سے کوئی چیزیں ایسی مل گئی جو قرآن کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, ہمیں قرآن میں کھینچے تانی نہیں کرنی, قرآن کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں تو ان کو بیان کرنے اور قرآن سے ریلیٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, تو بتلا نہیں بیان کیجیے. تو سائنٹیفک ریسرچ کے اعتبار سے, سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے, اسٹیبلش فیکٹس کے اعتبار سے, ماڈرن ڈسکوریز کے اعتبار سے آگے سے آگے جائیں گے, آگے سے آگے جائیں گے, آگے سے آگے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عقائد اور احکامات کے اعتبار سے پیچھے سے پیچھے میں جانا ہوگا. یہ پانچ رکاوٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے فہم قرآن کے اعتبار سے. نمبر ایک تذکر اور تدبر کا فرق, تذکر عام تذکر خاص. نمبر دو محکمات واضح پروفاؤنڈ آیات اور متشابہات دونوں بڑی ایمان سب اللہ کی طرف. نمبر تین تعبیر خاص, خاص پرسپیکٹیو واقعی کے تحت آیت کا نزول, اور تعبیر عام بعد کے ادوار میں اس کی اپلیکیشن کیسے کی جائے گی. نمبر چار عقائد اور احکامات کے ضمن میں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا, جبکہ نمبر پانچ علم جدید اور سائنس علوم کے ضمن میں آگے سے آگے جانا ہوگا. یہ تو چند نکات تھے استفام کے اعتبار سے. اب چند آداب. نمبر ایک ہماری نیت اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم اللہ کی اس کتاب کو سیکھنے کے لیے آئے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا نیتوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ ہمیں بھی مجھے بھی خاص طور پر اور آپ کو بھی شیطان کے شر سے دیگر شروع سے بچائے, دکھاوے سے بچائے, خالص اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے آنے اور محنت کرنے کی توفیق دے. نمبر دو مقصد ہمارا کیا ہے, کوئی علامہ بننا نہیں, اللہ مجھے بھی اس سے بچائے آپ کو بھی بچائے. ہم کیوں آئے, کیوں بیان کر رہے سنیں, اس لیے کہ ہدایت کی کتاب ہے, ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سے ذرا سے یہ ہدایت عطا فرما دے. یہ عذاب نمبر تین اس کی عظمت کا استعداد ہے. یہ کوئی اکاؤنٹنسی کی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی ہے آپ کو, کوئی فزکس یا کیمسٹری کی بک نہیں پڑھائی جا رہی, بلکہ رب کائنات کا کلام ہم یہاں پڑھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اس کی بھی عظمت اور اس کے کلام کی عظمت بھی ہمارے دل میں موجود ہو, اللہ نے توفیق عطا فرمائے. نمبر چار آج بھی انکساری, یہ تکبر ہی تھا جو شیطان کو لے ڈوبا, یہ تکبر تھا جو ابو جہل کو لے ڈوبا. اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے, ہم قرآن کے تابع ہو جائیں, نہ کہ قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, وہ کس طرح سے ہانے حرم بے توفیق نہیں. اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے, انتشاری عطا فرمائے, تکبر سے محفوظ فرمائے. نمبر پانچ کوئی تعصب, کیونکہ میرے بزرگ نے تو یہ کہا, میرے استاد نے تو یہ کہا, فلاں تو یہ کہہ رہے ہیں, اس سے میں تو ان کی مانوں گا, قرآن کی اس بات کو نہیں مانوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ, ہر کوئی بڑا دے سکتا اللہ کی کتاب الگ نہیں ہو سکتی. اس تعصب کے پردے کو بھی اللہ ہٹائے, مجھے بھی اس سے محفوظ فرمائے, ہم سب کو محفوظ فرمائے, اس سے پاک ہو کر. نمبر چھ ہمارا بڑی دشمن شیطان نہیں مردود لگا ہوا ہمارے ساتھ, اسے تو واضح کیے تھے اللہ کے سامنے, ایسا ہوگا ان کے سامنے, ان کے اوپر سے, ان کے نیچے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, اور تو ان میں سے اکثر کوئی شاکرین میں سے نہیں پائے گا, شکر کرنے والوں میں سے نہیں پائے گا. میں عرض کرتا ہوں کہ شیطان کے پاس طاقت ہے, لیکن کیا اس کی طاقت کا رحمان کی طاقت سے کوئی مقابلہ ہے, کوئی موازنہ ہے؟ کیا شیطان اللہ کی پرمیشن اور اجازت کے بغیر ہمیں بچوں سے ڈال سکتا ہے؟ اللہ نے اجازت دی نا, تو بھائی اس اللہ کی پناہ ڈالو. بڑی پیاری مثال ہماری ساتھی نے دی ایک مقام پر کہ بھائی دو ہم محلے میں گئے اور ایک کتا پر حملہ آور ہو گیا, کیا کریں گے؟ اگر تو اس کا مالک کھڑا ہے کتے کا, آپ اس مالک کی طرف دیکھیں گے کہ نہیں؟ بھائی سیٹی بجا دے تاکہ میری جان سو پسند جانی. یہ اللہ کا چھوڑا ہوا ہے بدبخت, اللہ کی بنانا ہے. سورہانی میں سجدہ آیت نمبر 36 میں الفاظ ہیں, وہی میں زبان لگا من الشیطان یدعون فاستعذ باللہ, شیطان کی طرف سے کوئی چوٹ لگے, پغلانے کی کوشش کرے, تو اللہ کی پناہ میں آ جائے, اس سے پناہ. یہ آداب میں ہے تلاوت کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا. آخری بات قرآن کے فہم کے اعتبار سے یہ ہے, یہ کتاب اللہ رب العزت نے ایک دفعہ میں نازل نہیں کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مسلسل 22.5 برس میں نازل ہوئی. اس میں ایک جدوجہد چل رہی تھی, اس جدوجہد کے دوران قرآن نازل ہوا نا, تب یہ مسئلہ ہے. تو یہ رہنمائی کبھی بچہ پیش آئے گی تو کبھی یہ رہنمائی. ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت مکے میں نہیں تھی, برداشت کرو صبر کرو, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, جانے دے دو, ہاتھ نہ اٹھاؤ, قرآن کا حکم. کبھی حکم آگے ہجرت کے دوران اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے, اور کبھی یہ الفاظ آتے ہیں جہاں ملے اڑا دو ان کی گردن, ختم کر ڈالو ان کو. یہ جد و جہد کے دوران قرآن کریم نازل ہوا, اس جد و جہد کے دوران یہ قرآن کریم نازل ہوا. جب تک وہ جد و جہد ہمارے سامنے نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو عملاً اس جد و جہد میں شریک اور شامل نہ کریں, قرآن کا حقیقی فہم ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ قرآن کیا کرے, ایک طرف اگر ہاتھ باندھ کے رکھو, ایک طرف کرے اڑا دو ان کی گردن, تضاد لگ رہا ہے, تضاد ہے نہیں. جب تک وہ جد و جہد سامنے نہیں ہوگی اور ہم اپنے آپ کو بے فعل نہیں لگائیں گے, اس وقت تک قرآن کا حقیقی فہم ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان آپ صحت کے ساتھ گزارنے اور شعوری طور پر عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی اس کتاب کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.